أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم سامعین حضرات و خواتین، یہ ماہ محرم جو بہت ہی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، یہ ہمیں ایک بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے اور اس عظیم الشان پروگرام کی رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کی اس زمین پہ، اللہ کے آسمان کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا ہوا تھا. ہم نے اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے اس مہینے کے ساتھ ایک اور واقعے کو جوڑ دیا، اور جو حقیقت میں ہمارا اصل سبق تھا اور اس ماہ محرم سے جو کچھ ہمیں لینا چاہیے تھا اس کو عمومی طور پر امت مسلمہ نے نظر انداز کر دیا. وہ عظیم الشان واقعہ اس طرح رونما ہوتا ہے کہ ایک ایسی عظیم ہستی جن کا نام سنتے ہی دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے اور اسلامی قوت اور شجاعت کا دوسرا نام ہے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو مراد رسول بھی ہیں اور جن کے مشورے اور رائے پر آسمانوں سے قرآن نازل ہوتا تھا. وہ اس وقت قیصر اور کسریٰ کو تہس نہس کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا 25 لاکھ مربع میل پہ لہرا چکے تھے. ان کی مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کی عمارت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں. لوگوں نے کہا، جنہوں نے شام اور ایران کے حالات دیکھے تھے، کہ عیسائیوں نے بھی اپنے سال کی ابتدا اپنے پیغمبر کی ولادت سے کی ہے. ایرانیوں کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن ابھی تک اسلامی سال کا آغاز نہیں ہو چکا، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم بھی تاریخ کو پہچاننے کے لیے اسلامی سال کا آغاز کریں اور تاریخ کا تعین کریں. کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی بات تاریخی طور پر بتلائی جاتی تو مشہور واقعے کا نام لے دیا جاتا تھا کہ عام الفیل، یہ وہ واقعہ ہے جس میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرا مکہ پہ حملہ آور ہوا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ دوسرا سال تھا، تیسرا سال تھا۔ تو یہ مشورہ اس مجلس شورا کے اندر ہو رہا ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ہاں، اسلامی تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے یہ متعین کیا جائے کہ 21 مہینے سے اور کب سے اس تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ مشورے کے بعد تمام کا اتفاق اس چیز پہ ہوا کہ ماہ محرم کو اسلامی سال کا آغاز قرار دیا جائے۔ بھائیو، یہ شرف سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، جنہوں نے اپنی دور خلافت میں اسلامی تاریخ کے تعین کا آغاز کیا اور ایسے مہینے کا انتخاب کیا کہ جس کو پہچاننا اور جس کو سمجھنا اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے۔ اسلامی تاریخ کے سال کا آغاز نہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے سے ہوا اور نہ ہی اس کا آغاز قرآن مجید کے نزول کے مہینے سے ہوا، حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ آسمان سے آخری کتاب، آخری پیغمبر رحمت للعالمین کے اوپر جس مہینے میں نازل ہو رہی تھی اسی مہینے کو سال کا آغاز قرار دیا جاتا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اس مہینے کو بھی سن ہجری کا آغاز نہیں قرار دیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں اور بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، غزوہ بدر جس کو اللہ عز وجلال نے یوم الفرقان کہا تھا، یہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہوا تھا، اس کو بھی سامنے رکھ کر اسلامی تاریخ کا آغاز نہیں کیا گیا۔ آئیے غور کریں آخر کیا وجہ تھی کہ تمام صحابہ کرام نے، تمام مجلس شورا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ماہ محرم کو ہجری، ماہ محرم کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا جائے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے یہ واقعہ سنیں اور غور کریں کہ ہم نے اس مہینے کو کن یادوں کے ساتھ وابستہ کر دیا اور اس مہینے کو کیا بنا دیا، اور حقیقت میں یہ مہینہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے۔ شاید آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات یاد ہوں گے کہ آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے رہے اور اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے۔ اس دوران کچھ لوگ وہاں بھی مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے اندر بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کر مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ 13 سال گزر چکے تھے اور کافی بڑے بڑے لوگ اوس اور خزرج کے سرداروں میں مسلمان ہو چکے تھے. حج کا موسم آتا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ جو گزر چکا ہے، اس وقت بھی لوگ اسی مہینے میں حج کرتے تھے. چنانچہ مدینہ طیبہ کے مسلمان بھی ذوالحجہ کے مہینے میں حج کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ جان سار ساتھی جو مکہ کے اندر مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی منا کی گھاٹی جس کو عقبہ کہا جاتا تھا، عقبہ الکبریٰ، وہاں موجود ہیں. تو وہاں پھر ایک معاہدہ طے پاتا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں. رات کی تاریکی، پرسکون فضا ہے. مدینے کے مسلمانوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، مدینہ طیبہ آ جائیں. وہاں مدینے کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو چکے ہیں، ہم آپ کے ساتھی بنیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مطالبہ پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور آپ نے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آپ نے خاص مشورے کی ضرورت محسوس کی، اور یہ بھی ان کو دعوت دی کہ اس معاہدے کے اندر آپ خود بنفس نفیس شامل ہو جائیں. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے، ایک خیمے کے اندر انصار کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں، اور باقی بھی بڑے بڑے جلیل القدر حضرات وہاں موجود ہیں. حضرت عباس نے پوچھا کہ تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگے جی ہم دعوت دیتے ہیں، یہاں مکہ والے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کا جینا محال کر دیا ہے، اور جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے اس کا زندہ رہنا مشکل بنا دیا جاتا ہے. ہم دعوت دیتے ہیں کہ سارے ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کی حفاظت میں، ان کے دفاع میں اور ان کی مدد میں ہر چیز کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں، اس وقت کون جانتا تھا کہ اس معاہدے کے بعد تاریخ کا دھارا بدل جائے گا اور اسلام کی غربت، مظلومیت کے دن وہ ختم ہو جائیں گے، اور مدینہ طیبہ کو مرکز اسلام بنا کر، اسلامی اسٹیٹ بنا کر، دعوت اور جہاد کا مرکز بنا کر، وہاں سے ایسی روشنی نکلے گی کہ جو صرف جزیرہ عرب کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پوری دنیا اس روشنی سے، توحید اور سنت کی روشنی سے منور ہو جائے گی. 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں، مکہ کے سرداروں سے مایوس ہو کر آپ نے طائف کا سفر بھی کیا تھا، وہاں کے سرداروں کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن وہاں سے بھی بڑا کڑوا اور بڑا خشک جواب ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر میں دعائیں، اور پھر بھی مجسمہ رحمت ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ فرمانا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ مدینہ کے لوگ آپ کو آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ میرے بھائیو، یہ معاہدہ کیا طے ہوا؟ حضرت عباس کہنے لگے، مدینے والو، یہ شخص ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم یہاں پوری تکلیفیں برداشت کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ عزت کے ساتھ یہاں زندگی گزار رہا ہے، تم بتاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کو اپنے پاس بلا لو، اور جب مصیبت کا وقت آئے، لڑنے کا وقت آئے، قربانی دینے کا وقت آئے، تو پھر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ ابھی بتا دو، اگر تو وفا کرنی ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جانے کو تیار ہیں، اور اگر مصیبتوں کے بعد بزدل بن کر ان کو بے یار و مددگار چھوڑنا ہے تو پھر ابھی سے اس کو ادھر ہی رہنے دو، ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انصار کے سردار سعد بن عبادہ اٹھے اور کہنے لگے، ہم اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اپنی ہر چیز ان پر قربان کر دیں گے، مال، اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنی زمینیں، ہمیں کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخر بیعت کے لیے سب تیار ہو گئے، لیکن دو سردار وہ دوبارہ اٹھے، انہوں نے ایک تو انصار مدینہ سے ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی ضمانت طلب کی، اور ایک شرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی۔ کہنے لگے، وہ تمہیں پتا ہے کہ جو تم معاہدہ کر رہے ہو یہ صرف اہل مکہ سے اعلان جنگ نہیں، بلکہ پورے عرب کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جنگ کی چکی جب چلے گی تو تمہیں پیس ڈالے گی، اور یاد رکھو، اگر اس وقت تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ۔ وہ سب دوبارہ کہنے لگے کہ ہم اس چیز کا معاہدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، ایسا معاہدہ کہ ہم اپنی جانوں اور اپنے مال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ شرط، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ انور کر کے، آپ کے چہرہ انور کی طرف منہ کر کے سعد بن عبادہ کہنے لگے، جی ایک چیز کا آپ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ہر چیز کو آپ پر قربان کر دیں، اللہ عز و جلال آپ کو عزت دے دے، اسلام غالب آ جائے، تو پھر آپ کہیں ہمیں چھوڑ کر دوبارہ واپس مکہ میں تو نہیں آؤ گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا جینا اور میرا مرنا، میری جنگ اور میری صلح، یہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ کہنے لگے، اگر ہم اپنے بیٹوں اور اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کر دیں، پورے عرب سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر آپ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. تو وہ سب کہنے لگے کہ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ نکالیے، ہم اس سودے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر چیز کی قربانی پیش کرتے ہیں، ہر چیز کو نچھاور کرتے ہیں، اور آپ ہمیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، ہمیں یہ سودا منظور ہے. آپ اپنا ہاتھ مبارک نکالیے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک نکالا اور تمام انصار مدینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اب یہ معاہدہ تو ہو گیا. یہ کون سا مہینہ تھا؟ ذوالحجہ کا مہینہ تھا. ایام تشریق تھے، یعنی 11, 12, 13، یہ تاریخیں تھیں ذوالحجہ کی. جب یہ ایک انسانی تاریخ کا بڑا عظیم معاہدہ ہو رہا تھا اور اسلامی تاریخ کا بے مثال یہ معاہدہ یہ برپا ہو رہا تھا، یہ ذوالحجہ کے دن تھے. آدھا گزر رہا تھا یا تقریباً گزر گیا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد تیاری شروع کر لی. اللہ کے حکم کا انتظار ہے. صحابہ کرام کو اجازت دے دی. مدینے میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے ایسے مسلمان جو بڑے خاندان اور برادری سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ اپنی جان اور ایمان بچا کر مدینہ منورہ جانے لگے. چونکہ یہ معاہدہ ذوالحجہ میں ہوا، آدھا گزر چکا تھا، اور اس کے بعد جس مہینے کی ابتدا ہو رہی تھی وہ محرم کا مہینہ تھا. اور یہ وہ محرم کا مہینہ تھا جو 3 مہینوں کے آخر میں جو تسلسل کے ساتھ آتے ہیں سب سے آخر میں تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شورا کے اتفاق سے ماہ محرم کو اسلامی سال کا آغاز قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاہدے کے بعد جو ذوالحجہ کے درمیان میں ہو رہا ہے، اسلام کے لیے ایک اسٹیٹ، ایک جگہ اور ایک ایسا قلع میسر آیا کہ جس کے بعد صرف اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا دھارا بدل گیا. صحابہ کرام بڑے شوق اور ذوق سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. محرم بھی گزر گیا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے. سفر کی 26 تاریخ تھی، سفر کی 26 تاریخ تھی کہ جب مکہ کے کافروں نے بھانپ لیا کہ یہ کیا بننے لگا ہے، یہ مسلمان جو اکٹھے ہو رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، اور وہاں کے سردار وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ہر گھر میں اسلام کا نور جگمگا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو یہ اطلاعیں بھی مل رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہیں وہاں جانے کے لیے، اور اگر یہ قوت مدینہ منورہ میں اکٹھی ہو گئی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے تو اہل مکہ کا راستہ ہے جو شام کی تجارت کا، یہی ایک راستہ تھا، اس کو جب چاہیں مدینہ والے بند کر سکتے ہیں. اور پھر مدینہ منورہ ایسے موقع پہ واقع ہے کہ باہر سے حملہ کر کے وہاں کے رہنے والوں کو تیس نحس کرنا آسان نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں ایسے بہادر اور جنگجو موجود ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی سو سو سال تک جنگیں لڑنا جانتے تھے، وہ اس خطرے کو بھانپ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کی قوت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے مصائب اور پریشانیوں کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ 26 صفر کو ان کا آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے، کامیاب ہو گئے مدینہ منورہ جانے میں، تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پہ آئے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا اجتماع سرداران قریش کا، اہل مکہ کا منعقد ہوتا ہے۔ کسی نے کہا جی قتل نہ کریں ورنہ بنو ہاشم انتقام کے لیے میدان سے یہ میدان میں نکلیں گے، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیں۔ دوسروں نے کہا کہ جلا وطن کر کے اور مصیبت ڈالیں، جہاں یہ جائیں گے ان کو دعوت دیں گے، لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، اور یہ پھر قوت اکٹھی کر کے مکہ پر یلغار کریں گے۔ اس لیے جلا وطن کرنے والا منصوبہ غلط ہے، ان کو ختم کرنے والا منصوبہ یہ سب سے کامیاب ہے۔ اب کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، اس کا مشورہ ہو رہا ہے۔ 26 صفر کو مشورہ ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ 27 صبح کو قریش کے جتنے بڑے بڑے یہ قبائل ہیں ان میں ایک ایک جوان کو لیا جائے، اور یہ سارے یکدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلواریں چلا دیں تاکہ کوئی بھی کسی سے انتقام لینے کا مطالبہ نہ کر سکے، اور اکیلے بنو ہاشم پورے مکہ سے جنگ لڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ بھی دیت لینے پہ راضی ہو جائیں گے، اور 100 اونٹوں کی دیت دے کر ہم اپنی جان چھڑا لیں۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرہ لگا دیا گیا۔ ستائیس صفر کی صبح کا سورج نکلنے سے پہلے، ابھی اندھیرا ہے، اور یہ قریش کے نوجوان مسلح ہو کر تلواریں میانوں سے نکال کر دروازے پہ کھڑے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکلیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں۔ میرے بھائیو، یہ سازشیں، یہ منصوبے زمین پہ بن رہے تھے، اور ایک تدبیر اور بڑا عظیم منصوبہ اللہ عزوجلال کے علم میں، اللہ نے اس کو پہلے ہی اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالی نے وہ واقعہ اور وہ تدبیر اور وہ منصوبہ پہلے ہی اللہ عزوجلال کے علم میں تھا، اور ممکن ہے کہ کسی کو حقیقت کا علم ہو تو وہ اس پہ ہنس بھی رہا ہو کہ یہ لوگ کیسے مجنون اور کیسے دیوانے ہیں، یہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، اور ان کا خالق، ان کا مالک، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے والا، اس کائنات کا مالک اور خالق اس کا کیا منصوبہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اسلام اللہ کا دین ہے، سچا دین ہے، اور صرف یہی سچا دین ہے۔ اگر کوئی شخص نجات چاہتا ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہے، اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، توحید اور سنت پہ۔ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کا کورس اور نصاب، اس کی بنیاد قرآن اور سنت کے اوپر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان کا یہ منصوبہ بن چکا تھا، اب اللہ عزوجلال کی نگرانی میں ایک منصوبہ ذوالحجہ کے اندر بن چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ حضرت علی سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ منصوبہ بن چکا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے سو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، مٹی اٹھائی، اور جتنے مسلح ہو کر دروازے پہ کھڑے ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ ایک دم آپ پر تلواریں چلا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ان کے سروں پہ ڈالی، قرآن مجید کی ایک آیت کی جو سورت یاسین کے اندر ہے اس کی تلاوت کی، اور آپ چلے گئے۔ صبح ہوئی، روشنی ہوئی، انتظار میں ہیں کہ یہ اٹھتے کیوں نہیں۔ جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے کہ وہ تو نکل گئے، آپ غار ثور میں چلے گئے۔ تین دن تک وہاں ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اسباب پیدا کیے، یہ واقعات آپ سنتے اور پڑھتے ہوں گے۔ ذرا ایمان کو تازہ کریں، کافروں کا منصوبہ کیا تھا، ان کی تدبیریں اور سازشیں کیا تھیں، اللہ کی کیا تدبیر تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کافر بڑی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اللہ عزوجلال کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی ساری سازشیں وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وما قید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی سازشوں کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ ساری ہبا منصورہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا، وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے تھے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ تین دن تک غار ثور میں رہے، جب ذرا فضا میں جو ایک زلزلہ برپا تھا اس میں سکون آیا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے۔ آگے پھر کیا ہوا؟ مدینہ منورہ جانے کے بعد میرے بھائیوں، کس طرح اسلام کا یہ مرکز، اسلام کی یہ اسٹیٹ کس طرح مضبوط ہوئی، اور پھر وہاں سے کس طرح فوجیں نکلیں جنہوں نے کیسر اور کسرا کے خزانے، کیسر اور کسرا کی حکومتوں کو ملیا میٹ کیا۔ آپ کی وہ پشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیں جس میں آپ نے فرمایا تھا لَتَفْتَحُنَّ كُنُوزَ كِسْرَى وَكَيْسَرَ، کہ میرے صحابہ وہ وقت آئے گا کہ تم کیسر اور کسرا کے خزانے اپنے ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوگے۔ میرے بھائیو، محرم کا واقعہ اسلامی تاریخ کے آغاز کا یہ مہینہ اور ہجرت کے سال کا یہ آغاز، یہ ہمیں بہت بڑی یاد دلاتا ہے کہ کاش کہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری جان اور ہمارا مال ہمارا نہیں، یہ تیرا ہے، اور اللہ کی توحید پر، دین اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ایک چھوٹا سا خطہ ملتا ہے وہاں اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے دعوت دین کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اس اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مہینہ تو ہمیں اس چیز کی یاد دلا رہا تھا، لیکن ہم نے وہ سارا کچھ بلا دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اسلام کی تعلیم کیا تھی؟ اسلام کی قوت کیا تھی؟ اور اسلام کس طرح پوری دنیا میں پھیلا تھا؟ یہ ساری چیزیں بھلا کر، یہ بھی بھلا کر کہ ہم نے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ عز و جلال سے ایک معاہدہ کیا تھا، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اب میڈیا کو دیکھ لیں، ذرائع ابلاغ کو دیکھ لیں کہ لگتا ہے کہ یہ مہینہ ایک سوگ کا، رونے کا اور پیٹنے کا مہینہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو قوت اور شجاعت کا درس دیتا ہے یا صدیوں رونے اور سوگ منانے کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے تو اس وقت بھی اپنے ماننے والوں کو سوگ منانے کا حکم نہیں دیا تھا جب 70 صحابہ، جن میں اللہ اور اس کے رسول کے عظیم شیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے اسلام کے بعد مسلمانوں کے اندر قوت اور شجاعت آئی اور مسلمانوں میں ہمت پیدا ہوئی کہ وہ بیت اللہ میں جا کر اعلانیہ نماز ادا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، عمر بن خطاب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس وقت بھی آپ نے کوئی سوگ کا اعلان نہیں کیا تھا، مرد کے لیے تو اسلام کے اندر سوگ ہے ہی نہیں، سوگ اگر ہے تو وہ عورتوں کے لیے ہے۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اسلام میں مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں۔ سوگ کیا ہوتا ہے؟ سوگ یہ ہوتا ہے کہ زیب و زینت کے کپڑے نہ پہنے جائیں، زیور نہ پہنا جائے، سرما نہ پہنا جائے، خوشبو نہ لگائی جائے، تو مرد کے لیے تو ایسا کوئی وقت نہیں آتا کہ یہ چیزیں اس کے لیے حرام ہو جائیں، کوئی سوگ نہیں ہے۔ سوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا ہاں اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، اس سے زیادہ اس پر سوگ منانا حرام ہے۔ بھائیو، یہ مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو حرمت اور عظمت کا مہینہ ہے، اسلام کی قوت اور شجاعت کے یاد دلانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اس عہد کو یاد دلاتا ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اتنی تعداد کے اندر ہیں، تھوڑے سے بھی ہوں، لیکن عقیدہ خالص ہو اور وہی منحج ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا، تو یہ چھوٹے سے خطے سے اٹھ کر پوری دنیا کے اوپر اللہ کے اس وعدے کو پورا کریں گے، لَيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو حق اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے. یہ مہینہ رمضان کے بعد تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے روزہ رکھنے کے لحاظ سے. حرمت کے چار مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 10 تاریخ کو اللہ حضر جلال نے اس دور کے فرعون کو پانی میں غرق کیا اور اللہ کی توحید کا آوازہ لگانے والے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ محرم کی 10 تاریخ تھی. یہودی لوگ اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, کہ ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں, وہ ہمارے بھی پیغمبر اور ہمارے بھی رہبر اور رسول ہیں, ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. میرے بھائیو, آج بھی کفر سر اٹھا کر برملا کہہ رہا ہے. آپ نے اس دور کے فرعون اور انسانیت کے قاتل بش کا کل اخباروں میں مضمون اور اس کا بیان پڑا ہوگا. یہ اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور انسانیت کا قاتل ہے, اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے, اور اس دور کا سب سے بڑا فرعون ہے. آپ کیا اس کا یہ بیان پڑھ کر اسلام کا نام لینے والوں کو کوئی شرم نہیں آتی؟ اس کی غلامی کرنے والے اور اس کے سامنے نظریں جھکانے والے, اس کی ملاقات کو ترسنے والے, ان منافقین کو شرم نہیں آتی کہ جو شخص اعلانیہ برملا بغیر کسی حیا اور شرم کے یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اس پوری دنیا سے بنیاد پرست اسلام کو مٹا کر دم لیں گے. یہ بنیاد پرست اسلام کون سا ہے؟ کیا اسلام کی تقسیم کہ ایک اسلام بنیاد پرست ہوتا ہے اور ایک اسلام غیر بنیاد پرست ہوتا ہے؟ مسلمان کی کوئی تقسیم نہیں. یہ تقسیم تو ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہو یا منافق ہو یا کافر ہو, یہ کوئی تقسیم نہیں کہ مسلمان ایک بنیاد پرست بھی ہو اور ایک مسلمان غیر بنیاد پرست ہو. جس کی بنیاد نہیں ہے, جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں, جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ نہیں, جس کی بنیاد قرآن نہیں ہے, اور جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, میرے بھائیوں, وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تقسیم بالکل مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے کہ ایک اسلام بنیاد پرستی والا ہے اور ایک غیر بنیاد پرستی والا ہے. عجیب عجیب حالات ہیں کہ اتنے تعداد کے اندر 57 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک, 57 سے زیادہ ان کے سربراہ, اور 1.5 عرب کے قریب ان کی تعداد. لیکن افسوس کہ اس دور کا فرعون گردن وہ اکڑا کر جہاں جہاں بھی اس کو قوت نظر آتی ہے, سعودی عرب کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو, وہاں اس مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے. میرے بھائیو, ہمارا آگے سے اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ, اپنی بنیاد کی طرف لوٹ آؤ. جس چیز کی بنیاد نہ ہو وہ چیز بہت کمزور ہوتی ہے. ہر چیز ایک بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. عجیب ہیں وہ مسلمان جن کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو اور صرف ان حکمرانوں کے اقتدار کا لالچ دے کر کہ اگر ان مسلمانوں کو نہ پکڑا گیا تو پھر تمہارا اقتدار خطرے میں ہے. اس نے سب اپنے ایجنٹ اور اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں, اور دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر, شعوری یا غیر شعوری طور پر, یہ لوگ ان کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ یہاں زمین پہ بسنے والوں کی اپنی سازشیں اور تدبیریں ہیں, یہ ان لوگوں کی اپنی تدبیریں ہیں, اور اللہ عزوجل جلال کی اپنی تدبیر ہے. پوری دنیا سے اسلام کا نام مٹانے والے کے فوج کی لاشوں کے تابوت جب عراق سے جا رہے ہیں, افغانستان سے جا رہے ہیں, اور اگر اس نے اپنے آپ کو اسلام سے ٹکرانے سے باز نہ رکھا اور جگہوں سے بھی اس کی لاشیں اٹھیں گی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے, اور وہ وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اندر سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں رہے گا, یہ اسلام پوری دنیا پہ غالب ہوگا. اور بھائیو, یہ اسلام کی اپنی سچائی ہے, یہ اپنی سچائی ہے, اور اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو اس کرکٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, لیکن بہرحال اسلام کی خوبیاں دیکھ کر ایک طرح کی خوشی بھی ہوتی ہے. ایسے لوگ کہ جب کوئی سینچری کوئی نمبر بنا لیتے تو وہ صلیب کا نشان ڈالتے تھے, اب یوحنا سے بدل کر یوسف بنے, اور جب کہیں کوئی ایک نمبر ملا اللہ حضور جلال کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ چیزیں بش کو بڑا ابھار رہی ہیں, وہ اپنے غصے اور غضب میں مر رہا ہے کہ یہ مسلمان یہ پھر بھی سر اٹھا رہے ہیں, ہم نے تو ان کے اوپر انسانی تاریخ کی وہ بمباری کی ہے جو پہاڑوں کو ہلا دینے والی ہو, لیکن ان کے اندر ہے کیا کہ ہمارے ایٹم بم کے مقابلے میں یہ خود ایٹم بم بن کر میدان میں نکلے ہیں, ان کے اندر کون سا بارود بھرا ہے؟ میرے بھائیوں, کچھ نہیں, کاش کہ مسلمان یہ سوگ چھوڑ کر, رونا دھونا چھوڑ کر اپنی اصل قوت کی طرف آئیں اور اسلام کو اپنی بنیاد سمجھ کر, اسلام ہماری بنیاد ہے, لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے, قرآن ہماری بنیاد ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. کاش کہ ہم وہ معاہدہ کر لیں جو ذوالحجہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا تھا, ہر چیز کی قربانی دے دیں گے, اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, ہر چیز کو نچھاور کریں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کریں گے. اسلام کی دعوت کو امن اور سلامتی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلائیں گے, اور شرک اور کفر کے اندھیروں کو صرف اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی روشنی کو عام کیا جائے. میرے بھائیو, آئیے اس پروپگنڈے کی نظر آپ اپنا ایمان اور اپنا یقین اور اپنا منحج, اپنی تربیت کو کہیں برباد نہ کر لیں. یہ مہینہ عظمت اور حرمت کا مہینہ ہے, رونے اور پیٹنے کا مہینہ نہیں ہے, سوگ کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے اور اسلام کے غلبے کا مہینہ ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم, جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے لے کر 12 مہینے اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر, اس مہینے کی حرمت اور عظمت وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ تو اسی دن سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ محرم کا مہینہ حرمت اور عظمت والا اسی دن سے یہ مہینہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم, اس ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا, مسلمان بن کر توحید کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر, اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور ظالموں کے ہاتھ کو توڑنے کے لیے تم بھی مشرکین سے اکٹھے ہو کر لڑو جس طرح یہ مل کر تم سے لڑتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یہ جان لو کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پرہیزگار لوگوں کے پاس آتی ہے. پرہیزگار بن جائیں, اپنی زندگی کو بدل لیں, اسلام کے مطابق بنائیں, اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بنائیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, تقوی کی زندگی اختیار کریں, تو پھر اللہ عز وجل کی مدد آئے گی اور یہ ساری تدبیریں اور سازشیں فیل ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور اسلام کے اوپر زندہ رہنے کی اور اسلام کے اوپر مر مٹنے کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.